بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمة الله عليه، كيس بياري وخبصورة ورعزيم ومختصر رسالة بشرح كدرس جاريه. پچھلے درس کا ایک مختصر سا خلاصہ بیان کرتے ہیں. رفع الملام عن الأئمة الأعلام یہ وہ رسالہ ہے جسے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپر مجموع الفتاوی میں بیان فرمایا، غالباً مجلد نمبر 20، جلد نمبر 20 میں، 20ویں جلد میں، جس میں انہوں نے ائمہ سلف رسول الجماعت کے علماء کا دفاع کیا ہے اور حق دفاع کیا ہے، کیونکہ دفاع دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حق کی بنیاد پر، دوسرا باطل کی بنیاد پر. حق کی بنیاد پر وہ دفاع ہوتا ہے جس کی بنیاد انصاف ہو، عدل ہو، اور باطل دفاع ہمیشہ ظلم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ زندگی ساری عدل و انصاف سے کام لیا ہے، اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ پر یہ تہمتیں تھیں کہ وہ سلف صالحین کی عزت نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی مخالفت کرتے تھے. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فقہی مسائل میں جمہور کے کافی مسائل میں اختلاف کیا ہے، خاص طور جیسے کہ طلاق کا مسئلہ ہے، تین طلاقوں کا مسئلہ ہے، اور دیگر مسائل میں کافی مسائل ہیں، فقہی مسائل جن میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے مخالفت کی تھی، جمہور کی، چاروں فقہا کی مخالفت کی تھی بعض مسائل میں. تو بعض لوگوں کو جو متعصبین تھے، ان کے زمانے میں تعصب کا زمانہ تھا، تمذہب کا زمانہ تھا، اندھی تقلید عروج پر تھی، تو بڑی تہمتیں لگائیں شیخ صاحب پر کہ شیخ صاحب جو ہے ائمہ کو برا بلا کہتا ہے، شیخ صاحب جو ہے ان سب کو جو ہے بدعتی قرار دیتا ہے، وہ کسی عالم کی قدر اور رسپیکٹ اور احترام ان کی نظروں میں باقی نہیں رہی. تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا رسالہ لکھ دیا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور حق بات سامنے آ جائے کہ اگرچہ مخالفت ہے ہماری فقہی مسائل میں، لیکن جو سلف صالحین تھے، جو حسن جماعت کے علماء تھے، ان کا عقائد میں کوئی اختلاف نہیں تھا، میرے بھی ان سے اختلاف نہیں ہے، عقائد ہمارے سب کے ایک ہیں. فقہی مسائل میں جو اختلاف ہوا ہے اس کی بنیادی وجوہات ہیں، وہ وجوہات کیا تھیں، کس بنیاد پر، کس وجہ سے ان کا آپس میں اختلاف ہوا، جس وجہ سے میں نے بھی ان سے اختلاف کیا بعض مسائل میں. کیا وہ سب متفقین تھے، میں نئے شخص ہیں جس نے اختلاف کیا ان سے؟ ایک ہی مذہب کے دیکھ لیا آپ، استاد اور شاگرد جو آپس میں اختلاف ہوتا تھا، چار مذہب کے آپس میں اختلاف تھے، اگر میں نے ان چاروں سے اختلاف کیا تو میں نے پھر کون سا جرم کر لیا ہے؟ تو اس میں ایک تو یہ ثابت کیا انہوں نے کہ عقیدے میں سلف صالحین اور حسن الجماعت کے علماء متفق تھے، اجماع تھا عقیدے کے کلی مسائل میں، بنیادی مسائل میں، بلکہ شریعت کے اور دین کے اصولی مسائل میں اتفاق تھا حسن الجماعت کا. جس نے اختلاف کیا وہ بدعتی گروہ میں شمار ہو گیا. اور یہی ائمہ سلف حسن الجماعت کے علماء، ان سے جب فقہی معاملات میں، جزوی مسائل میں اختلاف ہوا، اس میں تو ہرگز نہیں ہے کہ یہ دائرہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ مجتہد تھے، علماء تھے، اور مجتہد عالم سے جب غلطی ہوتی ہے، جبکہ وہ اہل سنت والجماعت کے اصولوں پر قائم ہو، بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اگر ان فروعی مسائل میں، ان جزوی مسائل میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ان کی غلطی کا کوئی نہ کوئی عذر ہوگا، وہ کون سے اعذار ہیں؟ شیخ الاسلام نے یہ پورا رسالہ لکھ دیا ہے. اور تین بنیادی اعذار جن کے ماتحت سارے عذر آتے ہیں، کون سے تین تھے، کسی کو یاد ہے؟ پچھلے درس میں بیان کیے تھے. نمبر ایک، بارک اللہ فیک، نہیں نہیں، حدیث سرے سے صحیح نہیں ہے. یہ جو تین بنیادی ہیں بڑے مسائل، پہلی بات یہ کہ حدیث ان کے نزدیک صحیح نہیں تھی، ورنہ جو بنیادی بات کیا فرمائی انہوں نے کہ کوئی بھی حسن جماعت کا امام آپ سے مخالفت کرتے ہی نہیں ہیں. سنی پھر مخالفت کیسے کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے نا. تو جب مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانتے ہوئے تو بدعت ہی ہوا. جب سنی کہا تو پھر مخالفت جان بوجھ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر ہی نہیں سکتا, کرتا ہی نہیں ہے. تو پھر غلطی کیسے, مخالفت حدیث کی کیسے ہوئی؟ دوسرے سے بنیادی بات میں بھول گیا, کس میں اگر غور کرے تو احادیث کا ذکر ہے کہ ائمہ نے احادیث کے خلاف عمل کیوں کیا, اور پورے رسالہ لکھ دیا. یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ قرآن مجید بغیر حدیث کو سمجھنے کے آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. اور جو بھی اختلاف ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ احادیث کو غلط سمجھنے میں, یا احادیث جتنے بھی یہ اعذار ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے. اور اہل باطل نے, اگر آپ غور کریں ذرا اہل بدع پہ, بدع کی وجہ کیا بنیادی وجہ ہے کہ حدیث کا انکار ہی ہے. اب خوارج سے لے کے قادیانوں تک دیکھ لیں آپ, جب سنت کا انکار کیا تو بدعت ضرور ٹھہرے, اور سنت کی بنیادی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس لیے یہاں پہ بعض اکثر ہمیں جو ذکر کا حدیث کا ذکر آئے گا کہ فلان امام نے اس حدیث سے یہ معنی اخذ کیا, یہ اس حدیث کی مخالفت کیوں کی ہے, تو یہی وجہ بنیادی وجہ. تو تین بڑے اعذار کیا تھے, نمبر ایک کہ حدیث ان کے امام کے نزدیک صحیح نہیں ہے, نمبر دو حدیث صحیح تو ہے لیکن صریح نہیں ہے, یعنی قابل دلالت نہیں ہے. حدیث سندن صحیح ہے, متن بھی ٹھیک ہے, استدلال کے لائق تو ہے, لیکن اس معاملے کے لیے یہ حدیث دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ صریح نہیں ہے. تیسری وجہ, تیسرا وجہ کیا ہے کہ منسوخ ہے. حدیث صحیح بھی ہے, صریح بھی, اس مسئلے کے لیے قابل بھی ہے, استدلال کے قابل بھی ہے, لیکن دوسری حدیث کی وجہ سے یا دوسری دلیل کی وجہ سے یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے. یہ تین بنیادی اعذار ہیں, اور جو ان کے ماتحت دس اعذار ہیں, دس اسباب ہیں. ہم پہلے سبب کی ابتدا میں ہم نے بات کی تھی, پہلا سبب کیا تھا کہ حدیث مل ہی نہیں, اس پر ہم بات کر رہے تھے. اور ہم پہنچے تھے مثالوں پہ کہ کیا ممکن ہے کہ حدیث کسی صحابی کو نہیں ملی, کیا یہ ممکن ہے کہ امام ہو, عالم ہو, اور بعض احادیث اسے نہ آتی ہو. ایک مرتبہ پاکستان میں آج سے تقریباً 18 سال پہلے کی بات ہے, غالباً 16-18 سال پہلے کی بات ہے, اس سے بھی زیادہ. میرا کولیگ تھا میڈیکل کالج میں, وہ دوسرے شہر میں تھا, میں دوسرے شہر میں تھا. وہ تبلیغی جماعت میں منسلک ہو گیا فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر سے غالباً. اسے عربی آتی تھی, وہ دبئی سے پڑھا ہوا تھا, مجھے عربی آتی تھی, میں سعودی عرب سے پڑھا ہوا تھا. تو ملاقاتیں ہوتی تھیں, اور میرے ملاقات بھی ان سے ایک شہر میں ہوئی جب میں تبلیغی جماعت کے ساتھ تیسرے روزے کے لیے گیا تھا. میڈیکل کے زمانے میں مجھے بھی ایک دفعہ زبردستی لے کے گئے تھے اپنے ساتھ. پاس ہو گئے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کیسے ادا کرنا, جماعت کے ساتھ نکلا تین دن, چھپ بھی گئے تھے لیکن بورے ابھی سر پھر بھی اٹھانا پڑا. بہرحال تو دو سے روز میں نے بھی لگائے تھے اس زمانے, میڈیکل کے زمانے میں, سبحان اللہ. بہرحال اس کے مطلب نہیں کہ ڈاکٹر مرزا بن بخش نے اگر تبلیغی جماعت کے ساتھ سے روز لگائے تو وہ جماعت ٹھیک ہے. وہ میرا ماضی تھا جب مجھے علم نہیں تھا, اور تبلیغی جماعت کیسی جماعت ہے میں نے اس پہ پورے تفصیل سے دروس دیے. تبلیغی جماعت کا قصور آپ سن لیں, آپ کو پتہ چلے گا کس جماعت کا قصور ہے یا نہیں. بہرحال تو مجھے وہ کچھ عرصے کے بعد ملا, تقریباً وہ سال بھی لگا چکا تھا, چار مہینے بھی لگا چکا تھا, چلے تو آپ گینے نہیں پتہ کتنے لگا چکا تھا. تو باتوں میں نے جب اسے کہا کہ بھائی امام صاحب سے غلطی ہو سکتی ہے, میرا ابتدا تھی جب میں نئے حدیث بنا تھا, کہتے ہیں آپ کو کس نے کہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ معصوم ہیں اور ان کو سارے کے سارے احادیث آتی ہیں, کوئی بھی امام اس وقت تک امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس شخص کو ساری کے ساری احادیث نہ آتی ہوں, وہ مجتہد ہو ہی نہیں سکتا عالم. آپ مانتے کہ وہاں مجتہد عالم ہے, کہ جو مانتا ہوں بالکل مجتہد عالم ہے, مانتا ہوں. پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ساری کے ساری احادیث جتنی بھی تھی ان حدیثوں پر ان کو عبور تھا, ورنہ پھر اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر آپ مجتہد بھی نہیں مانتے. جب نئے حدیث ہوا تھا, یہ ابھی بھی یاد ہے, بنیادی علم جب میں نے کتابیں پڑھی, اس طریقے سے مسائل رفع دین کے مسائل, دوسرے مسائل سامنے آئے, تو یہ مسئلہ مجھے پہلے ہفتے سے پتہ چل گیا اللہ کے فضل و کرم سے کہ احادیث مکمل طور پہ تو صحابہ کرام کو بھی عبور نہیں تھا کہ سارے کے سارے حدیث ایک صحابی کو آ جائے. تو مجھے دو تین مثال یہاں سے آتی تھی، میراث الجدہ کی مثال سے، ابو بکر صدیق اور سر عمر خطاب کی چند مثالیں جیسے ابھی میں ذکر کروں گا اس درس میں. میں نے کہا وہ تو صحابہ کرام تھے، ان کو تو نہیں آتا تھا، اور امام ابو حنیفہ کیسے بعد میں آ گیا؟ کہتے اس زمانے میں تو علم ابھی سمیٹا نہیں گیا تھا، امام صاحب نے علم تو سمیٹ چکا تھا، ابھی علم کو سمیٹ دیا جا چکا تھا، اور جو بعد کے علماء ہیں ان کے پاس کافی صحابہ کا علم آ گیا تھا، جو صحابہ ساتھ میں رہتے تھے ان میں تو یہ ممکن ہے کہ سارے احادیث نہ آتی ہوں، لیکن بعد والے آنے والوں کو سارے حدیث آ چکے تھے. اب میں نے کہا ہر دھرمی پتر آئے تو اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں. بہرحال آئیے دیکھتے ہیں یہ بات کہاں تک سچ ہوگی. امام صاحب نے پورا رسالہ لکھا ہے، اور اس گرچہ یہ رسالہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے فائدے میں ہے، انہی لوگوں کے لکھا گیا ہے کہ اپنے امام کو پہچانو، اپنے جو مذہب ہے اگر آپ نے حنفی سمجھتے ہو یا مالکی یا شافعی یا حنبلی جو بھی سمجھتے ہو اپنے آپ کو، حقیقت دیکھ لو آپ جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، کیوں غلطیاں ہوئی ہیں. اگرچہ یعنی بعض الحدیثوں نے بھی اس رسالے پر یعنی کلام کیا ہے کہ شیخ الاسلام نے یہاں پر چند ناجائز باتیں کی ہیں. وہ کون سی ناجائز باتیں وہ بھی انشاءاللہ بیان کروں گا میں بیچ میں. علمی باتیں ہیں اور طالب علم ہمیشہ علم سے ہی ترقی کرتا ہے علم میں، تو دیکھیں گے انشاءاللہ ان کی بات کہاں تک صحیح ہے، اور شیخ الاسلام نے اس رسالے کی بنیاد کس طریقے سے رکھی ہے، اور کیا ان کا بنیادی پیغام تھا. ہم پہنچے تھے اس حدیث پر. وَكَذَلِكَ شیخ صاحب فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ عُمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اس طرح سے عمر خبر عنہ، فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم كثيرا ما يقول، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، دخلت انا وابو بکر عمر وخرجت انا وابو بکر عمر، داخل ہو میں ابو بکر عمر وخارج ہو میں ابو بکر عمر. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم مع ذلك، اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اوقات ابو بکر صدیق عمر خطاب ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، ثم مع ذلك اس کے باوجود بھی، لما سئل ابو بکر رضی اللہ عنہ عن میراث الجدہ، جب ابو بکر صدیق عنہ سے سوال کیا گیا کہ دادی کو ورثے میں کیا ملے گا، قال ما لك في كتاب الله من شيء، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں والدین کا ذکر تھا کہ دادو دادا دادی کا ذکر نہیں ہے، ہے قرآن مجید میں، آیات المواریث میں نہیں ہے ذکر دادی کا، تو قرآن مجید میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، مسئلے کی دلیل ڈھونڈنے سے سب سے پہلے کہاں ڈھونڈو، قرآن مجید میں. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث میں بھی مجھے کچھ نہیں لگا کہ میں تمہیں کچھ دوں، ولیکن اسأل الناس، ولیکن اسأل الناس، لیکن میں لوگوں سے پوچھتا ہوں. سبحان اللہ، کیا پوچھتا ہوں؟ صرف قصد اور عنہم، اس امت میں انبیاء کے بعد اگر کسی نے پاک قدم رکھے نا زمین کے اوپر تو ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہم، یعنی صحابہ اجمعین. قرآن مجید میں دلیل نہیں ملی، حدیث میں نہیں ملی، اپنی عقل نہیں ہے کیا؟ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں، ولیکن اسأل الناس، میں سوال کرتا ہوں لوگوں سے. کن لوگوں سے؟ کون تھے اس زمانے میں؟ صحابہ کرام تھے. کیا سوال کرنا ہے؟ کسی کے پاس کوئی علم ہے، کوئی حدیث ہے؟ سبحان اللہ، حدیث دیکھیں، حدیث کی اہمیت دیکھیے، اس سے پہلے کہ اپنا اجتہاد اپنی رائے سامنے رکھے، کسی کے پاس کوئی علم ہے تو مجھے بتاؤ. فسألهم، بس سوال کیا، فقام المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ ومحمد بن مسلمة رضی اللہ عنہ، دو صحابی اٹھے کھڑے ہوئے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے محمد بن مسلمة، فشہدا، دونوں نے گواہی دی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاها السدس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو کتنا حصہ دیا؟ چھٹا حصہ دیا، 1/6 وراثت میں سے دادی کا حصہ جو ہے وہ چھٹا حصہ ہے. وقد بلغ هذه السنه، اور یہ سنت پہنچی ہے، عمران بن حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا عمران بن حسن جو معروف صحابی ہیں، ان کو بھی یہ حدیث ملی تھی، یہ سنت ملی تھی. کہاں پہ 1/4 لکھا ہے؟ ٹھیک کر لیں، ٹھیک کر لیں، جس کے پاس یہ غلطی ہوگی پرنٹنگ غلطی ہوگی. اگر اردو ترجمے میں ون فورتھ لکھا ہے ٹھیک کر لیں, ون سکس ہے. سدس چھٹے حصے کو کہتے, چوتھے حصے کو نہیں کہتے. یہ پرنٹنگ میں غلطی ہوئی ہوگی. جو اس خواب کے ہاتھ میں ہے اس کو ٹھیک کر لے, اگر اس میں پرنٹنگ غلطی ہے. میرا خیال ہے پیج نمبر 35 جیسا فرماتے ہیں, وقد بلغ هذه السنه, اور یہ سنت پہنچی ہے عمران بن حسن وانه سن عمران بن حسن کو بھی, وليس هؤلاء الثلاثه, اور یہ تینوں نہیں ہیں برابر, مثل ابی بکر وغیرہ, رتبے میں منزلت میں کیا یہ تینوں سے بکر صدیق کے برابر ہیں؟ نہیں. لیکن ان کو چیز کا علم تھا, سر بکر کو علم نہیں تھا. وغیرہ من الخلفاء, سر بکر صدیق یا باقی جو خلفاء راشدین ہیں چار, تین یا ٹوٹل چار ہیں, یہ تین ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتے. لیکن ان تین کو وہ علم تھا, ان کے پاس وہ علم تھا جو سر بکر صدیق کے پاس علم نہیں تھا. آپ کو ایک نسخہ دکھایا مجھے, اس میں کیا لفظ ہے؟ ہاں اختصو ہے, ٹھیک ہے. ثم قد اختصو بعلم هذه السنه, پھر ان کو خاص کر دیا گیا اس سنت کے علم کا, اس حدیث کے علم کا. ان تینوں کو اس علم کی خاصیت تھی کہ نہیں؟ التي قد اتفقت الامه على العمل بها, جس پر پوری امت نے اتفاق کیا کہ اس پر عمل کیا جائے گا. ایک مسئلہ, یہ روایت جو ہے سندن ضعیف ہے. غراف الجدہ والی شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف مرسل روایت ہے. کیونکہ قبیصہ جو راوی ہے اس نے سر بکر صدیق سے سنا نہیں ہے, اور روایت کر رہا ہے سر بکر صدیق سے, تو یہ روایت مرسل روایت ہے. اچھا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا جب روایت ضعیف ہے تو پھر دادی کا حصہ جو وہ چھٹا حصہ نہیں ہے, یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ دادی کا جو راستے میں چھٹا حصہ اس پہ اجماع ہے. ضعیف حدیث کو چھوڑ دی, روایت ضعیف چھوڑ دی, اسے اجماع معتبر ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن ہے, صحیح حدیث ہے, پھر اجماع ہے, ایسا ہے نا؟ اب اس پہ اجماع ہے سلف کا کہ دادی کو چھٹا حصہ ملا جائے گا. اسے شیخ اسلام فرماتے ہیں قد اتفقت الامۃ علی العمل بها, امت کا اتفاق یعنی اجماع ہے. تو اس لیے اس کا الابہام, کیونکہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ پچھلے درس میں کہ جب ضعیف روایت ہے تو پھر دادی کو چھٹے سے کیسے ملے گا؟ روایت ضعیف ہے, لیکن اس پر اس ضعیف کی روایت کی بنیاد پر نہیں چھٹا حصہ دیا گیا, بلکہ اجماع کی بنیاد پر دیا گیا ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نماز کے تعلق سے کتنی ضعیف احادیث ہیں نماز کی فضیلت میں, لیکن مطلب ہے کہ نماز کی فضیلت نہیں ہے. ضعیف حدیث جبکہ ایک مسئلہ ثابت ہو جائے شرعاً, پھر ضعیف حدیث اس مسئلے کے تعلق سے اس ثابت شدہ مسئلے کو تبدیل نہیں کر سکتا, نہ اس میں کوئی فرق آ سکتا ہے. واضح ہوئی بات؟ ٹھیک ہے, یہ علمی بات ہے, اگر نہیں سمجھ آ رہا تو میں اسے دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ تھے سید بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جن کے نزدیک روایت صحیح ہے تو انہوں نے اس کو دلیل بنایا ہے سید بکر صدیق کو علم نہیں تھا. جن کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے تو اس نے اس کو ثابت نہیں کیا اور کہتے کہ ہم نہیں مانتے اسے. ٹھیک ہے, بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک مثال ہمیں ملی ہے جسے اس نے بیان کیا ہے یہاں پہ, لیکن کیا اگر یہ روایت ضعیف ہے اس مطلب کہ بکر صدیق سارے کے سارے حدیث آتی تھیں؟ ناممکن ہے. کیوں جانتے ہیں کوئی؟ آگے بات آئے گی, لیکن کوئی جانتا ہے کیوں؟ میں نے بتایا تھی پچھلے درس میں امام شافعی کا فرمان کیا تھا, لا يحيط بالسنة الا بارك الله فيك الا نبی, کہ سنت کا احاطہ تو نبی ہی کر سکتا ہے, کیونکہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے, اور نبی کے علاوہ کوئی بھی انسان کوئی بھی شخص سنت کا احاطہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی بھی انسان نبی کے علاوہ پوری سنت کا احاطہ کر سکتا ہے یا کرتا ہے تو وہ اس نے اس شخص کو نبی کے برابر کر دیا کہ نہیں. سبحان اللہ. اس بات کی تفصیل آگے بھی آئے گی انشاءاللہ, تب میں یہ تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ. وَكَذَلِكَ عُمَرْ بْنِ الْخَطَّابِ. آئیے دیکھ سکتے ہیں عمر بن الخطاب کتنے ایسے مسئلے تھے جو سر عمر بن الخطاب کو نہیں آتے تھے. اگر یہ مسئلے آج میں کسی سے بھی پوچھوں شاید اب سب کو جواب آئے گا انشاءاللہ. لیکن عمر خطاب کو ان مسائل کا علم نہیں تھا. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں وَكَذَلِكَ عُمَرْ بْنِ الخَطَّابِ رضی اللہ عنہ لم يكن يعلم سنة الاستئذان. استئذان کی سنت ہوتی ہے, اجازت لینے کی ایک سنت ہے, اجازت لینا داخل ہونے سے پہلے سنت ہے. عمر بن خطاب کو اس کا علم نہیں تھا. حتی اخبرہ بها ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ, جب تک کہ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری نے اس کی خبر نہیں دی سیدنا عمر بن خطاب کو اس کا علم نہیں تھا. واستشهد بالانصار, اور اس مسئلے اس خبر کو ثابت کرنے کے لیے بعض انصار کو گواہ بنایا. وعمر اعلم ممن حدثه بهذه السنه, مجموعی طور پہ جو علم سیدنا عمر خطاب کا وہ سیدنا ابو سعید الاشعری سے کئی گنا زیادہ ہے, اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. علم کے اعتبار سے کون زیادہ عالم ہے؟ سیدنا عمر خطاب. لیکن اس جزوی مسئلے میں ان کو علم تھا, ان کو علم نہیں تھا. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عالم نہیں رہے اب. اس لیے یہ جو غلط فہمی ہے کہ ہر امام کو ہر حدیث آنی چاہیے, یہاں پہ ٹوٹ جاتی ہے. یہ خدشہ اگر ہم مان لیں کہ امام کو بعض حدیث نہیں ملی تو اس کا مطلب وہ امام نہیں رہا. کس نے کہا؟ امام کی امامت, عالم کا علم باقی رہتا ہے. عالم کا علم مل بھی جاتا ہے پھر بھول بھی جاتا ہے نہیں. آگے مثالیں آئیں گی بہت ساری ایسی. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم یہاں پہ کہہ رہے کہ علم اسے پہنچا ہی نہیں ہے. آپ بھی مان لیں بھی امام صاحب کو پہنچے نہیں حدیث. اگر پہنچتی تو اذا صح الحدیث فهو مذهبی پہ عمل کرتے. یہ پیغام اپنے امت اپنے یعنی شاگردوں کو دے کے امت کو یہ پیغام دے کے گئے ہیں ان کے بعد. لیکن کہاں ہے جو آج امام صاحب اس قول پہ عمل کرنے والے ہوں؟ الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. سمع بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس مسئلے کے تعلق سے نہیں جانتے تھے. تو حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے سی بخاری مسلم کی روایت ہے, متفق علیہ حدیث. میں پوری حدیث بتا دیتا ہوں کہ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں انصار کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. سیدنا ابو سعید الاشعری آئے, ڈر ہوئی حالت تھی. سیدنا ابو سعید الاشعری کی ڈر ہوئی حالت تھی. فقال استأذنت على عمر ثلاثا, میں نے تین مرتبہ سیدنا عمر سے اجازت مانگی. فلم يؤذن لي, مجھے اجازت نہیں ملی. فرجعت, بس میں واپس آیا. فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. تو بھئی کیوں پھر آپ نے انتظار نہیں کیا؟ سعید خدری پہ سوال کر دیں. سعید ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے ان سے تین مرتبہ اجازت دی, انہیں اجازت نہیں دی, پھر واپس آ گیا میں. وجہ دیکھو, وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ فیصلہ کن بات ہو گئی ہے. جب بات آتی نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے تھے, آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی تھی, سینے کشادہ ہو جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ مسئلے کا حل آ گیا. ان اخترتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول, اب کس کو رد کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سینے میں کشادگی اور آنکھ میں ٹھنڈک ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ہم پڑھتے ہیں, صحابہ کرام عمل بھی کرتے تھے. کاش کہ ہم بھی عمل کرنے والے آج بن جاتے تو آج شاید ہماری حالت یہ نہ ہوتی. بڑے بڑے پگڑی والوں سے جب بات کرتے ہیں کہتے جو میں ہمارے امام کا قول کافی ہمارے لیے. وہ سلم و تسلیمہ تو دور کی بات ہے. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. اگر تم میں سے کوئی شخص تین مرتبہ اجازت لے لے کسی شخص سے داخل ہونے کی اور وہ اجازت نہ دے تو پھر وہ واپس چلا جائے. سمع بن خطاب عنہ نے فرمايا اما ما سمي عمر کے سامنے اگئے کہ اسے عمر کو غصہ آیا انہوں نے دیکھا تھا سب موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں کسی سے بات کر رہے تھے پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ ہے نہیں اسے بلایا انتظار کیوں نہیں کیا اب میں بات کر رہا ہوں تو انتظار تو کرنا چاہیے کوئی حاجت ہے کوئی بات ہے یہ کون سی ادب ہے کہ آپ مجلس میں بھی آئیں اور پھر تھوڑی دیر رکے رہیں کچھ بات بھی کرنی ہے میں نے دیکھ بھی لیا تمہیں پھر واپس کیوں چلے گئے اب یہاں پر مسئلہ تو ہے اس مسئلہ کا حل کیا ہے دلیل ہے اختلاف ہے سلما کے نزدیک نہیں جانا چاہیے تھا صحیح موسیٰ کے نزدیک جانا چاہیے تھا اب فیصلہ کون کرے گا دونوں صحابی ہیں اب فیصلہ کرے گی اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آپ وسلم موجود تھے تو فیصلہ کون کیا کرتا تھا آپ وسلم خود فیصلہ کیا کرتے تھے جو آپ وسلم موجود نہیں ہے تو فیصلہ کون کرے گا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے گی سنیں ذرا فقال والله لتقيمن عليه بينة اللہ کی قسم کوئی وضاحت تو میں ضرور لوں گا میں کہ بات سے اگرچہ صحابی کہہ رہے ہیں لیکن تثبت دے کے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی گواہ ہے امینکم احد سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم میں سے کسی اور نے سنا یہ روایت فقال ابی بن کعب یہ کون ہے یہ دوسرے صحابی ہیں سر ابی بن کعب ہوں فرماتے والله لا يقومك الا اصغر القوم فكنت اصغر القوم فقمت معه سب سے چھوٹے تھے عمر میں کہتے اس چیز کی گواہی تو سب سے چھوٹا صحابی دے گا جو چھوٹا قوم میں چھوٹا شخص ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اگر آپ نے نہیں سنا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ سبحان اللہ تو میں نے بھی سنا یہ اس میں کوئی کریٹیسزم نہیں ہے بعض لوگ کہتے دیکھیں امیر المؤمنین کو سامنے یہ کہہ رہے ہیں یہ عرض کر رہے ہیں انہوں نے کسی کو گواہی مانگی گواہی دے رہے ہیں کہ میں موجود تھا اور یہاں پر جو یہ بات ہے کہ میں سب سے چھوٹا تھا یعنی یہ بات ہمارے نزدیک جنہوں نے یہ خبر سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو اس چیز کا علم تھا لیکن جس وجہ سے آپ سید عمر موجود نہیں تھے ان کا کوئی قصور ہے ان کو قصور ہے کہ جس وجہ سے وہ نہیں تو نہیں سنا اور یاد رکھیں جو علم صحابہ کے مجلس میں لیتے تھے وہ دو چار دن کے بعد رہتا تھا اس کے بعد پھر وہ بھی بھول جاتے تھے یا کسی اور اوکیجن میں سامنے بات آ جاتی تھی آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں کیا 24 گھنٹے اس کو یاد کرتے رہتے ہیں یا نئے علم کے بعد وہ بھی رہتا ہے لیکن اس کی ضرورت پڑتی پھر سامنے آتا ہے تو وہاں پر بھی اسی طریقے سے کوئی تعلق تھا فقمت معه فاخبرت عمر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سیدنا عمر نے خاموشی اختیار کی فوراً خاموشی اختیار کی کیوں خاموشی اختیار کی ابھی تو غصے میں تھے غصہ کیوں ٹھنڈا ہوا سینہ کشادہ آنکھوں میں ٹھنڈک دو لفظ ہمیشہ یاد رکھیں جس کا سینہ کشادہ نہیں ہوتا اور آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں محسوس کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے سر نہیں جھکاتے وہ یسلم و تسلیمہ سے دور ہے فلا وربک لا یؤمنون آیت کی شروع میں وہ یسلم و تسلیم آیت کے آخری دو لفظ ہیں دو لفظ شروع میں دو لفظ آخر میں دونوں لازم اور ملزوم ہیں ایمان میں مضبوطی ہے تو سر جھک جاتا ہے یاد رکھیں اور سینے میں کشادگی محسوس ہوتی ہے اور آنکھ میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے یہ یسلم و تسلیمہ ہے اور جو ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا نہیں مانتا تو اپنے ایمان کو تھوڑا سا دیکھ لے ٹٹول لے کے کتنی کمزور ایمان ہے اس شخص کا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں فلا و ربی کا ہرگز نہیں تیرے رب کی قسم لا یؤمنون خوارج نے کہا کہ کافر ہے وہ لیکن صحیح بات یہ ہے لا یؤمنون کا مطلب ہے کہ کم ایمان والے ہیں کمزور ایمان والے ہیں واپس آتے ہیں ولم یکن عمر اس کو نمبر دو کر دے پہلی مثال اجازت طلب کرنے کی دوسری مثال ولم یکن عمر یعلم ان المرأة ترث من نیت زوجها کہ عورت بیوی کا خاوند کو اگر قتل کر دیا جائے تو پھر اسے دیت میں سے جو مال دیا جاتا ہے قتل کے عوض میں جو پینلٹی ہوتی ہے جو جرمانہ ہو تو اسے دیت کہا جاتا ہے کہ بیوی کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے وہ بھی وارث بنتی صرف عمر کو اس کا علم نہیں تھا بل یرا ان دیت علی العاق ان دیت للعاقلہ کہ دیت جو ہے وہ عاقلہ کو ملے گی پوری پوری دیت جو ہے مقتول جو ہے جب اسے کسی کو قتل کرتا ہے شبہ عمد یا غلطی سے تو پھر دیت لازم آتی ہے قاتل پہ. اور اس صورت میں جو عاقلہ ہیں جو رشتہ دار ہیں جو وارث ہیں قاتل کی وہ دیت دیتے ہیں کیونکہ جان بوجھ کے قتل تو نہیں ہوا غلطی سے ہوگا کسی نے گاڑی سے ایکسیڈنٹ کیا یہ خطا سمجھا جاتا ہے وہ تو دو مہینے روزے رکھے گا جس نے قتل کیا ہے لیکن دیت کون دے گا اور دیت یاد رکھیں 100 اونٹ ہے اور 100 اونٹ آج کل کے زمانے میں 300,000 ریال کی قیمت بنتی ہے 300,000 ریال تو 300,000 تقریباً دیت ہے جو دینی ہے. سر عمر خطاب عنہ کو یہ علم نہیں تھا کہ جب مقتول کو یہ 300,000 یا 100 اونٹ ملے گا دیت تو اس میں اس بیوی کا حصہ بھی ہے. وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ سارے کے سارا اگر کوئی بھی اس کا وارث عاقلہ جو ہے وہی حصہ لے لیں گے بیوی کا کوئی حصہ نہیں ہے. بس سمجھ آ رہی؟ تو یہ مثال ہے دوسری. حتی کتب علیہ الضحاک بن سفیان یہاں تک کہ جب تک سر الضحاک بن سفیان عنہ نے نہیں ان کو خط لکھا. وہ امیر الضحاک بن سفیان کون ہے؟ شیخ صفوان. وہ امیر لرسول صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض البوادی بعض بوادی بعض دیہاتوں پر امیر تھے. یخبرہ اس خط میں یہ خبر دی انہوں نے سیدنا عمر کو ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورث امرات اشیم الضبابی اشیم الضبابی ایک شخص تھا جسے قتل کر دیا گیا تھا مقتول تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیم الضبابی کی بیوی کو اس مقتول کی بیوی کو من دیت زوجیہ اس کے خاوند کی دیت کے مال سے اسے بھی حصہ دیا بیوی کو بھی حصہ دیا. جواب کیا نکلا؟ فَتَرَكَ رَأْيَهُ لِذَلِكَ سیدنا عمر نے فوراً اپنی رائے سے رجوع کیا چھوڑ دیا. لذلك کس چیز کے لیے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلیل کے لیے. وَقَالَ آگے ذرا سو انڈر لائن بھی کریں وَقَالَ لَوْ لَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا لَقَضَيْنَا بِخِلَافِهِ اگر ہم یہ نہ سنتے یہ دلیل یہ حدیث تو ہم اس کے خلاف ہی فیصلہ دے دیتے کیونکہ پہلے والا فیصلہ تو خلاف ہی تھا نا. حدیث نے فوراً فیصلے کو تبدیل کیا. یہ نہیں کہ میں امیر المؤمنین لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں ارے میں فیصلہ تبدیل کیا کرتا ہوں. کیا حیثیت ہے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ اب سر فرمان آ گیا تو امیر المؤمنین کا سر بھی خم ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں ایمان. جب مومنوں کا امیر ہے تو ایمان ہوگا تو مومن کا امیر ہوگا نا. ایمان کی بلندی ہے ایمان کی مضبوطی ہے اور یہ اس کا ثبوت ہے سامنے آیا ہے. اسے انڈر لائن کریں لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. دوسرا اذا صح الحديث فهو مذهبي. اب کے بار بار سامنے بات آئے گی. ٹھیک. تیسری مثال ولم يكن يعلم یہ حدیث جو صحیح ہے ترمذی میں اس کے اور ابو داؤد میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. ولم يكن يعلم تیسری مثال سنن عمر خطاب نہیں جانتے تھے. حکم المجوس فی الجزیہ مجوس کا حکم جزیت میں کیا ہے؟ یعنی مجوسیوں سے جزیت لینی ہے کہ نہیں؟ جزیت کیا ہے؟ مجوسی کون؟ مجوسی وہ پارسی جو آگ کے پجاری تھے کافر جو آگ کی عبادت کیا کرتے تھے کہاں پہ؟ بلاد فارس ایران میں. اور جزیہ یہ خاص اماؤنٹ ہے خاص رقم خاص مال ہے مال کا ایک حصہ ہے جو حاکم وقت جو خلیفہ مسلمین کے یا اس کا قائم مقام یا نائب یا حاکم وقت کوئی بھی مسلمان حکومت کا جو حاکم ہے وہ مقرر کرتا ہے ان کافروں پہ جو مسلمانوں کی سرزمین پر رہتے ہیں وہ ایک مالی حصہ دیتے ہیں. کس کے عوض میں؟ کہ مسلمان ان کی امن و امان اور سلامتی کا ذمہ لیتے ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں الجزیہ. تو اس کافر کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذمی. ذمی کافر وہ ہے جب مسلمان کسی کافر ملک پر غالب ہوتے ہیں اور وہاں پہ اسلام پھیل جاتا ہے جو کافر ہجرت نہیں کرتے سرزمین کو نہیں چھوڑتے اپنے گھروں میں اپنی جگہ پہ رہنا پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے شرعاً اجازت ہے بشرط یہ کہ وہ جزیت دے اور جزیت سے صرف یہ نہیں کہ جیسے بعض لوگ سمجھتے کہ مسلمان جو ہیں وہ قابض بھی ہوتے پھر لوگوں کے مال بھی لوٹتے ہیں. یہ لوٹ نہیں ہے, غلط فہمی ہے. یہ اس لیے ہے کہ یا تو ایمان ہے, اسلام ہے, یا ذلت اور رسوائی ہے, دونوں میں سے ایک راستے زندگی میں, دنیا میں. اگر اسلام قبول نہیں کیا, عزت کے راستے کو چھوڑ دیا, دوسرا پھر راستہ کفر کا ہے, ذلت کا ہے. اور ہمیشہ جو ذلیل ہوتا ہے وہ دیتا ہے اور عزت والا لیتا ہے, اور یہ حق ہے, کیونکہ اس کے عوض میں جیسے عام مسلمان کو امن و امان دیا جائے گا, ویسے تمہیں بھی امن و امان دیا جائے گا. جو ان کو حقوق ہیں ویسے تمہارے بھی حقوق ہیں, رہن سہن کے دنیاوی حقوق میں سے جو آپ کے حقوق ہیں ان میں سے آپ کو بعض حقوق ملیں گے, سارے نہیں. اور جو دینی حقوق ویسے تو ان سے تم محروم ہو. ہاں تم اپنے اگر کرسچن ہیں, اپنا کوئی چرچ بنانا چاہتے ہو, اپنی عبادت کرنا چاہتے ہو, ہے, لیکن جزت دینی پڑے گی سوائے حرمین شریفین کے. یہاں پر جزیرۃ العرب میں حکم دیا گیا ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں دو دین باقی نہیں رہیں گے. اس لیے جزیرۃ العرب میں نہ تو کوئی چرچ بن سکتا ہے, نہ کوئی گرجا بن سکتا ہے, نہ کوئی گرودوارا بن سکتا ہے, نہ ہی کوئی اور دینی کوئی بھی یہاں پہ عبادت گاہ بن سکتے سوائے مساجد کے, مسلمانوں کے عبادت گاہوں کے. یہود و نصارہ کا ہونا, یہود و نصارہ کا ہونا یہاں پہ جو جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں سعودی عرب میں, حرمین شریفے میں داخلہ منع ہے غیر مسلموں کا, لیکن سعودی عرب میں آ کے کام کرنا جو ہے اور بات ہے. اور ان کا یہاں پر دینی قیام یا ان کا کوئی پہچان جن سے ان کا دین قائم ہو, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پہ وہ خادم بن کے آتے ہیں, عامل بن کے آتے ہیں, یا ان کے دنیاوی باہمی اتفاق تجارتی یا دوسرے قسم کے, یا وہ تاجر بن کے بھی آتے ہیں, تو وہ شرعاً جائز ہے اس کافر کے لیے جو حربی کافر نہ ہو, ٹھیک ہے, جو عہد کے طریقے سے اندر آتے ہیں وعدے کے یا ویزے کے یا مستعمل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کے لیے یہ طریقہ جائز ہے. بہرحال بعض لوگ, اس لیے میں نے تھوڑی وضاحت کر دی کہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جزیہ ہوتا کیا ہے, اور پھر کافروں سے کس طرح سے جزیہ لیا جاتا ہے, اور کس سے لیا جاتا ہے, کس سے نہیں لیا جاتا. حتی اخبارہ عبد الرحمن بن عوف, جب تک کہ عبد الرحمن بن عوف نے اسی خبر نہیں دی رضی اللہ عنہما, کیا خبر دی, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سنوا بهم سنۃ اہل الکتاب, کہ اہل کتاب کا طریقہ ان کے ساتھ اپناؤ. کیا طریقہ اہل کتاب کا؟ ایک روایت اہل بیت کی روایت بھی ہے, وہ ضعیف ہے. اہل بیت کی روایت جو ہے وہ درست نہیں ہے, اہل کتاب کی روایت درست ہے. آپ کے کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اہل بیت ہے, گھر والے غلط ہے, گھر اہل بیت نہیں ہے, ٹھیک کر لیں. ہاں نیچے فٹ نوٹ وضاحت ہے, ہاں نیچے وضاحت پڑھ لیں فٹ نوٹ میں کہ یہ غلطی ہوئی ہے. یہ روایت درست ہے, روایت جو ہے عربی ٹیکسٹ میں بھی یہی ہے, اہل کتاب, اہل کتاب. آپ اہل بیت کو کاٹ کے اہل کتاب کر لیں. اچھا یہ روایت بھی شیخ علامہ محدث یمن کے محدث مقبل بن ہادی الوادع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ ضعیف روایت ہے, موطا مالک میں روایت ضعیف ہے, یہ قصہ ضعیف ہے, یہ روایت ضعیف ہے. لیکن کیا قصہ ضعیف ہے؟ نہیں, قصہ صحیح ہے. کیسے؟ شیخ مقبل فرماتے ہیں والصحیح اور صحیح ما رواہ البخاری, صحیح بخاری میں جو روایت ہے, پھر پوری سند بیان کرتے ہیں. سر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک بات بیان کی, اور سفیان فرماتے ہیں کہ كنت كاتبا لجزء بن معاویہ عم الاحنف فاتانا کتاب عمر بن الخطاب قبل موته. عمر بن الخطاب کا خط ہے ان کی وفات سے پہلے, بسنہ ایک سال پہلے. فرق بين كل ذي محرم من المجوس, مجوس میں سے جو بھی محرم ہیں ان میں سے سب کو الگ الگ کر دو, کیونکہ مجوسیوں میں نکاح المحارم جائز تھا ان کے نزدیک, کہ بہنوں سے شادی جائز تھی ان کے نزدیک, نکاح المحارم تو فرق دور کر دو. ولم يكن عمر اخذ الجزیہ من المجوس, سر عمر نے مجوس میں سے جزیہ نہیں لیا. حتی جب تک کہ شهد عبد الرحمن بن عوف, سر عمر نے گواہی نہیں دی, ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخذها من مجوس حجر, کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسی حجر, خاص جگہ ہے حجر کے مجوسی جو تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزية لیا تھا. جب یہ علم ہوا پھر انہوں نے جزیہ لینا شروع کیا. تو قصہ صحیح ہے, قصہ جو ہے کہ سر عمر خطاب کو علم نہیں تھا کہ مجوسے سے جزیہ لیا جاتا ہے. ان کے نزدیک صرف اہل کتاب یہود و نصارہ سے جزیہ لیا جاتا ہے, کیونکہ قرآن مجید سے یہود و نصارہ کا ذکر ہے. اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجوسیوں کو بھی شامل کر دیا گیا. یاد رکھیں علامہ القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ حدیث کا قرآن مجید کے ساتھ تین طریقے سے تعلق ہے, اور یہ رد ہے بڑا خوبصورت اور علمی منکرین حدیث کے خلاف. کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اچھی طرح سن لیں کہ تین طریقے سے تعلق ہے حدیث کا, صحیح حدیث کا قرآن مجید سے. نمبر ایک, قرآن مجید کی تأیید اور تأکید ہے. نمبر دو, قرآن مجید کی مجمل آیات کی تفصیل ہے اور تفسیر ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید جو ہے, قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر قرآن مجید کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حدیث قرآن کی مفسر بھی ہے. اور تیسرا, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں احکام بھی ثابت ہوتے ہیں جو قرآن مجید میں نہ ہوں. ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ قرآن مجید یہود و نصارہ سے جزیہ لینے کا حکم تو ہے, لیکن ان کے علاوہ کسی اور کافر کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس حجر سے جزیہ لیا, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کے علاوہ کسی اور کافر سے بھی جزیہ لیا جا سکتا ہے. سر عمر رضی اللہ عنہ کو اس قصے کی خبر نہیں تھی. اچھا, جب تک کہ انہیں سر عمران بن عوف نے خبر نہیں دی. چوتھی مثال, ولما قدیم سرغن, سرغ ایک جگہ ہے شام میں, وہ بلاغ ان پڑوں نبی شام, جب پہنچے قریب, ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے, جگہ میں داخل نہیں ہوئے, تو یہ پتہ چلا, ابھی اس جگہ پہ تھے یعنی شام سے پہلے یہ بستی آتی ہے, وہاں پہ خبر ملی کہ شام میں پاعون کی پلیگ کی بیماری پھیل گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پلیگ بیماری اچھوت بیماری ہے, لگنے والی بیماری ہے. تو سر عمر وہاں پہ رک گئے. تو کیا کیا, استشار المہاجرین الاولین, سب سے پہلے مہاجر اولین کو بلایا. اسے بخاری کی روایت ہے, یہ مہاجر اولین کو بلایا, مہاجر اولین آئے, ان سے مشورہ لیا. الذین معه جون کے ساتھ تھے, ان کے بعد ثم الانصار ثم مسلمۃ الفتح, ترتیب دیکھیں. تیسرا مشورہ, پہلا مشورہ مہاجرین سے اولین, پھر انصار سے, پھر تیسرے نمبر پہ مسلمۃ الفتح. کون ہے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ پر اسلام قبول کیا, اسی کے نام مسلمۃ الفتح. کسی کو یاد ہے کوئی حدیث, معروف حدیث ہے کون سی, ذات انواط والی, ٹھیک ہے نا, یاد ہے ذات انواط والی, وادی اربع والی حدیث, ٹھیک. فاشار کل علیہ بما رأى, تو سب نے مشورہ دیا جو اس کی رائے تھی اس کے مطابق. غلام اخبر ہو احد بسنت, اور کسی نے کوئی حدیث بیان نہیں کی. اس کو انڈر لائن کرتے جا رہا, یہ سب علمی باتیں ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا مقدمے میں کہ انشاءاللہ روزانہ آپ کو ایک نئی خبر, ایک نئے علم, علم اضافہ ہوگا ہر درس میں انشاءاللہ. ولم يخبره احد, ولم يخبره احد بسنت حتى قدم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. ابھی فیصلہ نہیں کیا سر عمر نے, سوچ رہے ہیں کیا کریں, لیکن اندر نہیں جا رہے. ان کا موقف تھا اس لیے نہیں گئے کہ موقف تھا اندر نہیں جانا, لیکن دلیل نہیں ان کے پاس کوئی بھی. کہنے والیوں بھی کہا کہ عمر موت سے ڈرتے ہو, یعنی بات جو ہے اندر کیوں نہیں جاتے ہو, بات نہیں جب ہوئی جو مشورے ہوئے, ہم جانا چاہیے, موت سے ڈرتے نہیں ہیں, ہم سب چلے جاتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو حدیث میں کبھی انشاءاللہ اس پہ صحابہ کرام اور مسئلہ تقدیر, اس پر میں پورا درس دوں گا انشاءاللہ. یہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے, اس میں بہت سارے خوبصورت پیغام ہیں. میں باقی بقیہ وقت میں اگر اس پہ بات کروں گا تو پھر ناانصافی ہو جائے گی, اس پر پورا درس دوں گا انشاءاللہ. اور دیکھیں صحابہ کرام اور اجمعین کس طریقے سے تقدیر کے مسئلے کو سمجھا ہے, علم دیکھیں سبحان اللہ. بہرحال واپس آتے ہیں. تو سر عبد الرحمن بن عوف آئے, فاخبار ہو بسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا نئی چیز لے کے آئے, دلیل لے کے, سنت الحدیث لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بيان فرمائی في الطاعون طاعون کی بارے کے تعلق سے وانه قال اب سلم نے فرمایا اذا وقع بارض بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه, اگر کسی سرزمین پر پلیگ طاعون کی بیماری پھیل جائے تو اس زمین سے باہر نہ نکلو, اس شہر اس جگہ سے باہر نہ نکلو. واذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه, اور اگر کسی زمین پر سرزمین پر تمہیں خبر ملے کہ اس میں بیماری پھیلی ہوئی تو اس کے اندر نہ جاؤ, اس کی طرف نہ جاؤ, اس شہر اس جگہ کی طرف نہ جاؤ. اور یہ روایت بھی متفق اہل روایت ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. یہ چوتھی مثال تھی. پھر سر عمر اختر اندر نہیں جاتے, اس حدیث پہ عمل کر لیتے ہیں, اور جتنی بھی صحابہ جن کی رائے مختلف بھی تھی اس میں اختلاف تھا, فوراً اپنے اختلاف سے رجوع کیا سب نے اور سب کا اتفاق ہو گیا. آج تک یہ مسئلہ موجود ہے, اور یہ 1400 سال پہلے کی ہمیں یہ خبر مل رہی ہے کہ آج میڈیکل سائنس پہنچی ہے کہ بعض بیماریں اچھوت ہیں, جس کو کیا کہا جاتا ہے کوارنٹین. سنا ہے کبھی کوارنٹین کیا ہوتا ہے؟ کنٹیجیس ڈیزیز سے بچاؤ کے لیے جو اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو خاص جگہ پر بند کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ وہاں سے شفا یاب مکمل طور پہ نہیں ہوتے, اور ان کی زیارت بھی اگر وہ کرتے تو خاص طریقے سے کی جاتی ہے, مکمل احتیاطات اور تدابیر سے, احتیاطات اور تدابیر سے, ایسے کوئی ان کے ساتھ مل جل بھی نہیں سکتا. یہ بات نہیں نہیں ہے, میڈیکل سائنس تو ابھی 500 سال پہلے اس کو جانا ہوگا, لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, یہ خبر آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کرام دیکھیں کس طریقے سے جب حدیث آتی تھی تو اپنا سر خم کر دیتے تھے اور فوراً عمل کر دیتے تھے. پانچویں مثال, وتذاکر ہوا وابن عباس, ایک مرتبہ سے عمر خطاب سے عبداللہ بن عباس نے آپس میں ایک معاملہ ایک بات ہوئی تو آپس میں ان کا تذکرہ چھڑ گیا. امر الذي شک فی صلاته, جس شخص کو نماز میں نماز کے دوران شک پڑ جائے تو وہ کیا کرے؟ فلم یکن قد بلغته السنت فی ذلك, سنت نہیں پہنچی تھی سر عمر خطاب کو, سر عبداللہ بن عباس کے چھوٹے صحابی ہیں, ان کے سنت کا علم تھا, سر عمر کو سنت کا علم بھی نہیں تھا. حتى قال عبد الرحمن بن عوف, فیصلہ پھر کس نے کیا؟ سر عبد الرحمن بن عوف پھر یہاں پہ آ رہے ہیں. اب آپس میں ان کا مسئلہ ہوا, اب حل کون کرے گا؟ حتى قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يطرح الشك ويبني على ما استيقن, کہ شک کو چھوڑ دیں اور جس پر یقین ہو اس پر قائم رہیں اور اپنی نماز مکمل کریں. یعنی اگر آپ کو شک ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی یا 1 رکعت پڑھی, تو آپ یقین کسی پر کریں گے؟ جس پر یقین ہے. یقین کس پر ہے؟ ایک پر ہے. شک کتنے کس میں ہے؟ 2 پر. 2 کو چھوڑ دیں اور 1 سمجھ کے نماز مکمل کریں. اگر عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو شک ہے 4th رکعت ہے 3rd رکعت ہے, کیا کریں گے؟ جو کم ہے اس پہ یقین ہے, جو زیادہ اس پہ شک ہے تو کم والی پہ قائم رہیں گے, 3 سمجھیں گے اور آپ 1 رکعت زیادہ پڑھ لیں گے. اگرچہ بعد میں معلوم ہو کہ آپ نے 1 رکعت زیادہ پڑھی, تو سجدہ سہو سے جب آپ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. بعد میں یاد آنے سے نماز دوران نہیں پڑے گی آپ کو, کیونکہ آپ نے سنت کے مطابق عمل کیا, سنت کے مخالف عمل نہیں کیا. یہ روایت بھی صحیح ہے, مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. چھٹی مثال, وکان مره فی السفر فہاجت ریح, ایک مرتبہ سید عمر خطاب سفر میں تھے تو ہوا چلی تیز ہوا, فجعل یقول من یحدثنا عن الریح, سبحان اللہ, اب ہوا کے بارے میں بھی حدیث کے سوال, ہوائیں چل رہی ہیں, کوئی آندھی ہے کوئی ہوا ہے, کسی کو کوئی علم ہے؟ کوئی دیکھیں علم کیا تھا اس زمانے میں, جیسے کہ آج زمانے میں انجینئرنگ ہے میڈیکل ہے پتہ نہیں کتنی بڑے بڑے علم ہیں, ہم آپس میں جالس میں کیا سوال کرتے ہیں, میسیج کس چیز کے آتے ہیں اکثر؟ اس زمانے میں ہمیں تھا وہ, کسی کے پاس علم ہے کیا علم تھا؟ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث کی اہمیت دیکھیں ذرا, من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو هريرة سأفرغ عنه عرس كردي. فبلغني وأنا في أخريات الناس لشكر جارة سفر ميثي سمع عمر الخطاب آگے سر أبو هريرة سب سے پیچھے بات چلتے چلتے سر عمر کچھ پوچھ رہے کیا پوچھ رہے کہ ہوا کے چلنے کے تعلق سے آندھی کے تعلق کسی کو حدیث آتی ہے کہ نہیں خبر ملی کسے سر ابو هريرة کو سب سے آخر میں تھے فرماتے ہیں فبلغني وأنا في أخريات الناس فحثثت راحلتي حتى أدركته بس اپنے سواری کو میں نے بھگایا تیزی سے یہاں تک کہ میں سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے قریب آ گیا فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عن هبوب الريح بس میں نے سمع عمر کو حدیث سنائی جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی آندھی کے تعلق سے یہ روایت مصن عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اسے حاکم نے بھی روایت کیا بیحق میں روایت کیا ابو یعلا نے بھی روایت کیا صحیح سند کے ساتھ جو مصن عبد الرزاق میں جو روایت ہے اس میں حدیث یہ ہے سر عمر اور فرماتے ہیں کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے الروح الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب آندھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے رحمت بھی لے کے آتی ہے عذاب بھی لے کے آتی ہے فَإِن رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا جب تمہیں آندھی نظر آئے چلتی ہوئی تیز ہوا نظر آئے تو اسے گالی نہ دو وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا اللہ تعالیٰ سے اس کے خیر کی دعا کرو وَاسْتَعِيذُ بِهِ مِن شَرِّهَا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اس کے شر سے کیا سنت ہے کہ ہوا کو آندھی کو گالی نہیں دی جاتی اگر آپ کو آندھی لگے تکلیف دے لگے تو اس کے شر سے پناہ مانگو اور اگر اچھی لگے تو اس کی خیر کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور اگر آپ کو پتہ نہیں کہ خیر ہے یا شر ہے تو آپ دو دونوں مانگ لیں دونوں چیزیں مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا کر دے اور اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے آگے درس میں اتنا کافی ہے ہم پہنچے ہیں چھٹی مثال پہ ٹھیک ہے اگلے درس میں انشاءاللہ آگے بیان کریں گے اور بھی مثالیں ہیں تقریباً ٹوٹل 10 کے قریب مثالیں ہیں صرف سیدنا عمر بن خطاب کے تعلق سے اتنے بڑے عالم اور عظیم صحابی ہیں اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی ایسی روایات تھیں جو وہ نہیں جانتے تھے اس کے باوجود بھی خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ تھے اور امت کے سب سے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے سلف صالحین بلکہ پوری امت کے اولیاؤں کے سرداروں میں سے ایک سردار رہے ہیں عظمت والے ہیں علم والے ہیں تقوی والے ہیں عمل والے ہیں ان جیسا امت میں کوئی بھی نہیں ہے ان ساری مثالوں کے باوجود بھی ان کا مقام وہی کا وہی ہے جہاں پر تھا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جی صحیح کیا صحیح حدیث صحیح بخاری میں ہے یہ موطا مالک کی روایت تھی جو جس میں سن بھی سنت اہل کتاب موطا مالک کی یہ ضعیف روایت ہے کیونکہ اس میں انقطاع ہے ایک راوی کا ٹھیک ہے نا جعفر بن محمد جو ہے انقطاع ہے اور اس انقطاع کو جس منقطع روایت اس لیے ضعیف ہے یہ صحیح بخاری میں جو روایت ہے وہ روایت صحیح ہے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك